بر علی و اولاد علی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. برائے تشریف آوری رحمت للعالمین وامین والمؤمنین وسیدۃ النساء العالمین بلند تر صلوات اللہ وسلم. سورہ فاتحہ. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص مانگی محفل کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأنبيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح مرفدة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون. صلوات الله. سال نو ہجری جو در حقیقت اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جو بھی اپنی کسی نئی چیز کا آغاز کرتا ہے وہ ایک نئے جذبے اور انقلاب کے ساتھ. ہمارا گریہ در حقیقت ایک احتجاج ہے، ایک انقلاب ہے ہر باطل اور ہر خباثت اور ہر ضلالت کے خلاف. اور در حقیقت یہ گریہ ہے جو انسان کو فکر، تفکر اور تدبر کی طرف لے کر جاتا ہے. انشاءاللہ آنا میری بڑی بہن کو تھا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، کچھ امیگریشن پرابلمس ہوئیں، وہ نہیں آ سکیں. اس سال بھی آپ لوگوں کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا چند دنوں کے لیے. ہم سب بس خدا وندے کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، لرأيته، پھر تم دیکھتے، خاشعا متصدعا، کہ وہ کس طرح سے متقرق ریزہ ریزہ بکھرا ہوا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے اس جلال کے سامنے. تلک الامثال نضربها للناس، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں، لعلکم یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. اور یہ ایام بھی غور و فکر اور تدبر و تفکر ہی کے ایام ہیں جو در حقیقت ہمیں اس کاروان شہادت سے ملاتے ہیں جس کا پیغام خداوند کریم نے قرآن مجید میں دیا اور فرمایا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. وہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں کبھی بھی مردہ نہ ہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں. تو کبھی خداوند کریم یہ امر دیتا ہے وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں کبھی بھی مردہ نہ کہنا, وہ تو زندہ ہیں, تم ہو جو شعور نہیں رکھتے اور انہیں زندہ نہیں سمجھتے. تو کبھی پروردگار عالم کہتا ہے الذین جاہدوا وہاجروا الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون. وہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں خداوند کریم کے لیے, اپنی مال اور اپنی جان کو انفاق کرتے خدا کے نزدیک, وہ عظیم درجہ رکھتے ہیں. اعظم درجۃ عند اللہ, خدا کے نزدیک وہ عظمت والے اور کبریائی والے ہیں. اولئک هم الفائزون, اور یہی ہیں جو کامیاب ہوں گے. تو کبھی پیغام آتا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کبھی بھی غم نہ کرو, افسردہ نہ ہو, رنج آور نہ ہو کہ تم ہی ہو جو سرفراز کیے جاؤ گے اگر صاحبان ایمان رہے. بس خداوند کریم راہ شہادت کو اس طرح سرفراز کر رہا ہے, اس طرح اس کی بزرگواری کو کھل کے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ حی ہیں, یہ زندہ ہیں جیسے میں حی اور میں زندہ ہوں. بس پروردگار عالم جب یہ پیغام دیتا ہے تو اس خدا کی پکار پر لبیک کہنے والا ایک شہید ایسا ہے جس نے اس طرح شہادت کو اپنے گلے لگایا کہ جس کی مثال نہ تاریخ انسانیت میں پہلے ملی نہ تاریخ انسانیت میں اس کے بعد ملے گی, جس نے خدا کی اس پکار پر انتم الاعلون ہونے کا ایسا میزان بنایا کہ خدائی حیران رہی. اور جتنی بھی آیات خدا نے شہادت کے سلسلے میں نازل کی, ایک سید الشہداء کا سجدہ اس کا جواب ہے. ہاں, سجدہ جواب دیتا ہے خدا کی طرف سے آنے والی ہر فضیلت کا. کیا ہے خدا, اگر تو مجھے رفعت و بلندی دیتا ہے میری عاجزی کا عالم بھی دیکھ, میں تیری درگاہ میں بندگی کا کیا معیار قائم کرتا ہوں. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ مقتل کا عالم تھا حسین شہید کے جسم پر اتنی جگہ نہ تھی جتنی انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ سید الساجدین نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں اپنے والد گرامی کے جسد اطہر کا بوسہ لوں مگر مجھے اتنی جگہ نہ ملی کہ میں کہیں پر بوسہ لیتا, بوسہ لینے کی جس کے جسم اطہر پر جگہ نہیں. کیفیت ایسی ہے سید الشہداء کی, اور اس کیفیت میں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سر سجدے میں ہے, لب حرکت کر رہے ہیں, میں سمجھ گیا کوئی بہت ضروری بات کہنی ہے, کوئی بہت ضروری وصیت ہے جو سید الشہداء بیان کرنا چاہتے ہیں. میں نزدیک گیا, میں نے اپنا کان امام کے قریب کیا تو میں نے سنا آپ خدا سے مناجات کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ترکت خلق طرن فی ہوا کا وایدمت العیال لکی ارا کا ولو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سوا کا. آخری مناجات, کاروان شہادت کا سردار بول رہا ہے کہ خدا اگر شہید کو فضیلت دیتا ہے تو شہید خدا کی درگاہ میں کیسے بندگی کرتا ہے. فرمایا کیا ہے پروردگار, ترکت خلق ترن, جتنی بھی مخلوقات تو نے خلق کی تھی ان سب کو میں نے ترک کر دیا, فی ہوا کا, تیری ہوا و حوث میں, تیری محبت میں, وہ ایتمت العیالا, اور میں نے اپنے اہل و عیال کو یتیم کر دیا, لکھی آرا کا, تاکہ میں تجھ سے لقا کر سکوں, تاکہ تجھ سے بہترین شکل میں ملاقات ہو سکے. ولو قطعتنی فی الحب اربا, بے شک مجھے تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے قطع قطع کر دیا جائے, لما حن الفؤاد الی سواک, قلب حسین تیرے علاوہ اور کسی کا سوال ہی نہیں کرتا. یہ ہے سردار شہیدان کا جواب خدا کی طرف سے آنے والے ان تمام فیوضات اور برکات کا. بس یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین شہید نے جب اپنے آپ کو دائرہ توحید میں داخل کیا, خدا کے عشق پر, اس مرحلے پر گئے کہ جہاں کوئی نہ گیا خدا نے بھی شایان شان جواب دیا اور فرمایا فمن طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی احب عشقنی ومن عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته فمن قتلته فعلی دیته ومن
علیدیتہ انادیتہ, جو مجھے طلب کرنا چاہتا ہے, جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے, جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے, جو میری معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. جب کوئی مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, جب کوئی میرے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں, اور جب میں کسی سے عشق کروں تو میں اس کو اس کا اپنا نہیں رہنا دیتا, میں اس کو اپنا بنا دیتا ہوں. اس کی پسند ناپسند, چاہ نہ چاہ, خواہ نہ خواہ, دار و مدار, محور و مرکز میری ذات ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جب وہ اپنا نہیں رہتا تو گویا ختم ہو جاتا ہے, قتل اچھو, میں اسے قتل کر دیتا ہوں. فمن قتل اچھو, پس جسے میں قتل کروں, فعلی دیت ہوں, مجھ پر ہے اس کی دیت. فمن علی دیت ہوں, اور جس کی دیت مجھ پر ہے, جس کا خون بہا مجھ پر ہے, جس کی جان لینے کی قیمت مجھے ادا کرنی ہے, جس کو میں نے اپنے وجود میں حلول دے دیا ہے, انا دیت ہوں, میں خود اس کی دیت, میں خود اس کا خون بہا بن جاتا ہوں, میں اور وہ الگ نہیں ہوتے. بس یہ وہ مقام ہے جہاں خداوند کریم اپنے بندے کو اپنی قرب کی منزل پر لے کر آتا ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے جو بندہ خدا کے کمال اور جے کمال مطلق تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے, خدا اس کے حصے میں ایسی فضیلتیں ڈالتا ہے کہ اس سے جو چیز منسوب کیوں نہ ہو وہ بھی اسی طرح صاحب کمال, صاحب فضل بن جاتی ہے. چھوٹی سی مثال اگر دوں تو ہم جیسا آزادار, صرف نسبت کیا ہے اس غم کی, جو غم اس خاندان میں تھا وہی غم ہمارے سینے میں ہے, اور خدا نے اس غم کو اس سینے میں رکھنے کے لیے کیا اہتمام کیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خداوند کریم جب کسی مؤمن کو خلق کرنا چاہتا ہے تو اس کی خلقت کے لیے اس طرح سے مٹی فراہم کرتا ہے, جس مٹی سے سب بندے بنے اسی طرح بناتا ہے, لیکن خاک شفا ایک چٹکی اس کے وجود میں ڈال دیتا ہے. بس جب ہماری خوشی کسی کے سامنے بیان کی جاتی ہے, ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے, ہمارے فضائل کو ذکر کیا جاتا ہے, تو وہ ایک چٹکی خاک شفا حرکت میں آتی ہے اور اپنی حرارت دکھاتی ہے اور ہمارا شیعہ خوش ہوتا ہے. اور جب ہمارے غم کو بیان کیا جاتا ہے تو وہی ایک چٹکی پھر حرارت میں آتی ہے اور بندہ غمگین ہو جاتا ہے اور اشک بہاتا ہے. یہ ہے اس نسبت کا صلہ کہ وہ خاک شفا میرے اور آپ کے ہر آزادار کے وجود میں شامل ہے. یہ ہے عطائے الہی, یہ ہے عنایت عطایت پروردگار, جس عنایت کی بدولت ہم آج اس فرش ازا کا حصہ بنے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں آج بھی کہوں گی, یہ فرش ازا نہیں ہے. جب یہ حسین سے وابستہ ہو گئی ہے, اس کو وہ نسبت مل گئی ہے, تو یہ فرش باقی نہیں رہی, یہ عرش بن گیا ہے. یہ در حقیقت عرش ازا ہے, یہ خاکی افراد کا مجموعہ نہیں ہے, کیونکہ یہ نور سے منسلک ہے, اس لیے یہ نورانی محفل ہے, نورانی مجلس ہے, یہ عرش کا ٹکڑا ہے. اور کیوں نہ ہو, جس چیز کو حسین سے نسبت حاصل ہو جائے, چاہے وہ چیز خاک کا ذرہ کیوں نہ ہو, خدا اسے خاک شفا بنا دیتا ہے. جو تربت حسین ہے اس پر سجدہ 70 گنا ثواب رکھتا ہے, اور اگر بندہ سجدہ نہ کرے, تسبیح نہ کرے, میرے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ خاک شفا کو چھوتا ہے, صرف ٹچ کرتا ہے, درحالی کہ کوئی تسبیح نہ کر رہا ہو, تو پھر بھی اسے اس کے 7 تسبیحات کا ثواب ملتا ہے, اور اگر تسبیح کرتے ہوئے ہاتھ لگائے تو 70 تسبیحات کا ثواب ملتا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر جانے والے بندے کے لیے خداوند کریم اس طرح سے عنایات کرتا ہے. زائر وہ حسین کا ہوتا ہے لیکن اس کا میزبان مصطفیٰ، اور اس کے ضامن علی مرتضیٰ ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے خدا فرشتوں کو رکھتا ہے، اور جو وہاں پر عبادت کرتا ہے اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے، اگر وہ موت کے دامن میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے ایسی جزا ہے جیسے اپنے خون میں لتپت ہو کر مرا ہو، اور کیا مقام ہے اس کا جس کے لیے دعا گو، اس ظاہر کے لیے جس کے لیے دعا گو فاطمہ الزہرا ہو، جس کا ذکر خدا عرش پر کر رہا ہو صرف اس نسبت کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں روایات میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ جو بندہ خاک شفا پر اپنا سر رکھتا ہے خداوند کریم اس کے اور خدا کے درمیان موجود ہر ظلمانی پردے کو ہٹا دیتا ہے. عبد اور معبود کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، جو خالق و مخلوق کے درمیان فاصلے ہیں وہ سب چیرا ہو جاتے ہیں. سر انجام انسان کے لیے راہ تقرب الہی و سماوی آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے اس خاک کی برکت جو در حقیقت نسبت رکھتی ہے حسین الشہید سے، جو نسبت رکھتی ہے اس آقا سے. بس کیا عالم ہوگا کہ ان افراد کا جو اپنے آپ کو حسینی بنائیں، جو اپنے آپ کو حسین جیسا بنانے کی سعی و کوشش میں لگے رہیں، کیا عالم ہوگا اس کا جو حق کے عزاداری ادا کر رہا ہو، جو بے جان خاک نہ ہو، جو دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہو، چشم بینا رکھتا ہو، گوش شنوا رکھتا ہو، جو اپنے اعضا و جوارے کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو، جو ہر وقت یا لیتنی کنت معکم کا نعرہ لگاتا ہو، جو ہر وقت یہ دعا کرتا ہو کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ اس مقام پر ہوتا اور اپنی دل کی ہر دھڑکن کو اس کے حوالے کرنے والا ہو. بس جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو جان جاتا ہے کہ نسبت چاہے جیسی کیوں نہ ہو، جیسے ہی اس نسبت کا حوالہ انسان کے وجود میں آ گیا وہ صاحب فضل و کرم ہو گیا. بس اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت انسانی ہدایت کا وہ راستہ طے کراتے ہوئے انسان کو اس اوج پر لے کر جاتے ہیں، وہ ناطق قرآن، وہ مفسر قرآن، موقع نیزا پر قرآن کی تلاوت کرنے والا آقا، جس کو سمجھانے کے لیے خدا سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے کہ وہ قرآن جو ہم نے پہاڑ پر نازل کیا، اس کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے قرآن کو تو وہ ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، مگر جب قلب رسول پر اسی قرآن کو نازل کیا، سینہ رسول پر اسی قرآن کو اتارا ہے تو خداوند کریم نے ایک ہی ارشاد کیا، علم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہیں شرح صدر ادا کیا ہے. یہ سینہ رسول جس میں قرآن جاگزی ہے، وہ ہے سینہ اطہر حسین جو ناطق قرآن ہے، جس قلب میں قرآن جیسا خزانہ چھپا ہوا ہے، ایسا خزانہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، قرآن میرا ایسا اٹل کلام ہے جو حرف آخر ہے، جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو کبھی فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی و تری نہیں ہے جس کا کتاب مبین میں تذکرہ نہ کیا گیا ہو. تو کبھی کہا تبیان لکل شے، جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے. تو کبھی بندے کے لیے بشارت دی اور کہا موعظتن ہدم و رحمہ للمؤمنین، یہ کتاب در حقیقت مؤمنین کے لیے موعظت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے، جس میں تمہارے لیے خوشخبریاں دی گئی ہیں. بس یہی وہ مقام ہے جہاں پر نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن خدا کو اس کے کلام کے ذریعے سن تو سکتے ہیں. فتجل اللہ فی کلام ہی، خدا نے اپنے قرآن میں اپنے آپ کو جلوہ افروز کیا ہے، اپنا جلوہ دکھایا ہے، اپنی صفات کو کھول کر بشریت کے سامنے رکھا ہے. بس یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کونوں مقام میں موجود ہر چیز، ہر مخلوق کو خدا پناہ کر دے، نیست و نابود کر دے اور دنیا میں کچھ بھی باقی نہ رہے اور میرے پاس صرف قرآن ہو تو میں دنیا میں وحشت نہ کروں.
یہ ایسا یاور ہے. اور اسی لیے کہا کہ جو حامل قرآن ہیں, جو حافظ قرآن ہیں, جو قاری قرآن ہیں, جو مفسر قرآن ہیں, ان کو کبھی بھی ہیچ اور حقیر نہ سمجھنا کہ رسولوں کے بعد سب سے بالا ترین درجہ حاملان قرآن کا ہے. تو کبھی فرمایا یہ حاملان قرآن ہیں جن کے ہمدم و ہم نشین ہونے کی حسرت ملائکہ رکھتے ہیں. یہ حاملان قرآن ہیں کہ جو 100 دفعہ اگر ایک آیت کی تلاوت کر لے اور اس کے بعد 7 دفعہ اللہ اکبر کہیں اور اپنے ہاتھوں کو خدا کی درگاہ میں بلند کر کے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے, اور وہ پہاڑ واقعتاً اکھڑ جائے, تو تعجب نہ کرو. ہاں, یہ ہے طاقت قرآن کریم کی. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ ان عرب تم عیش سعدا و موت الشہدا و نجات یوم الحسرا فدرس قرآن انہو کلام الرحمن و رجحان فی النیران و نجات من الشیطان. کہ اگر تم اس دنیا میں چاہتے ہو سعادت مند زندگی گزارو, اگر تم چاہتے ہو اس دنیا میں تمہیں شہدا کی موت ملے, اگر تم چاہتے ہو تمہیں یوم الحسرا یعنی قیامت والے دن, جس دن ہر کوئی نجات کو تلاش کر رہا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, کہا خدا نے جس دن ہر رشتہ ایک دوسرے سے فرار کر رہا ہوگا, نہ باپ فرزند کو پہچانے گا نہ فرزند اپنے والد کو پہچانے گا, کوئی رشتہ ایک دوسرے سے کوئی شناخت معرفت نہ رکھتا ہوگا, اگر اس یوم الحسرہ حسرت کے دن نجات چاہتے ہو, فدرس القرآن, بس قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرو. انہو کلام الرحمن, یہ رحمان کا کلام ہے. والرجحان فی النیران, جب میزان پر تمہیں تمہارے نام اعمال کو رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی عمل, وزنی چیز قرآن ہوگی. والنجات من الشیطان, اور شیطان سے تمہارے لیے محافظت ہے. یہ ہے وہ قرآن جو تمہارے لیے سعادت مند زندگی, وہ زندگی جس کی دعا امیر المومنین کرتے رہے. امیر المومنین کی ہر دعا کا حصہ تھا کہ ایک بھرپور صلوات مل کے سب پڑھ لیجیے. آپ کی ہر دعا کا حصہ ہوتا کہ خدایا مجھے سعادت مند زندگی دے, اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شہادت کی موت حاصل کرو, شہادت کی موت کی اگر ایک جھلک میں دکھاتی ہوئی چلوں کہ جب کوئی بندہ شہید کیا جاتا ہے تو خدا مند کریم 6 خصائل اس کے لیے عام کر دیتا ہے. پہلی خصلت یہ ہے کہ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے, اور نہ صرف دوسری یہ کہ اس کی مغفرت صرف نہیں ہوتی بلکہ اس کے اہل و عیال, اس کے اجداد, اس کی اولادیں, اس کے عزیز و اقربا, اس کے ہمسایوں تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز جو خدا مند کریم اس کو عطا کرتا ہے کہ اس کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر کے آخرت کی جانب روانہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جب شہید مرتا ہے تو خداوند کریم اس کے لیے جنت کو پیش کرتا ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا بلکہ جنت اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. اور اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے, شہید یعنی گواہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا اس کے جسم سے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اپنا جلوہ اسے دکھاتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ ذات ذوالجلال یعنی کیا, ذات جمال یعنی کیا, اور اس وقت وہ اتنا لطف لیتا ہے, اتنا زیادہ اس سے لذت اٹھاتا ہے کہ شہید بہشت میں جانے کے بعد بھی کہتا ہے میں پلٹ کر دنیا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ شہید کیا جاؤں اور پھر دوبارہ اس ذات جلال و جمال کا دیدار کروں, اس لذت کو چکھوں, اور پھر پلٹ کر اس جنت میں آؤں, پھر پلٹایا جاؤں, یہاں تک کہ یہ امر میرے ساتھ 10 دفعہ ہو مجھے قبول ہے. جنت میں رہنا ہر وقت قبول نہیں ہے, وہ لذت دیدار دی جاتی ہے. اور چھٹی چیز یہ کہ اس کے لیے خداوند کریم عذاب قبر کو نہیں رکھتا, سوال جواب نہیں رکھتا. راوی کہتا ہے وہ حیران ہوا اور اس نے امام سے سوال کیا اور کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے کسی کے لیے حساب کتاب نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا جس نے تیغ کے نیچے, شمشیر کے نیچے حساب دے دیا, امتحان دے دیا, اس کے لیے اس کے بعد کوئی دوسرا امتحان نہیں, وہی ایک امتحان اس کے لیے بس ہے. یہ ہے شہادت کی موت. کون ہے جو اس کی حسرت نہ کرے؟ کون ہے جو اس کی تمنا نہ کرے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کو بھی وہی موت ملے جس کی حسرت, جس کی تمنا امیر المومنین کرتے آئے, یا جو ایسی شہادت ہے
جو ایسی لذت ہے، جو ایسی چاشنی ہے جسے خداوند کریم بہشت بھی دے دے تو وہ کہتا ہے وہ لذت بہشت سے زیادہ عزیز ہے. اس کو ایک دفعہ پھر چکھنا ہے. جس طرح مناجات زاہدین میں ملتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، کون ہے جس نے لطف الہی کا مزہ ایک دفعہ چکھ لیا اور اس کے بعد کسی اور چیز کا سوال کرے. الہی انا من حبک جاہی لا اشبع وطمئن لا اورا، پروردگار میں تیری محبت کا ایسا تشنا ہوں جسے جتنا سیراب کر دیا جائے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اور ایسا بھوکا ہوں جسے جتنا کیوں نہ کھلا دیا جائے اس کی شکم سیری نہیں ہوتی. بس یہ وہ منزل ہے جہاں خداوند کریم شہید کو لاتا ہے، اس کی تشنگی کو بڑھاتا ہے اور پھر اسے دار الآخرہ کی جانب، عالم آخرت کی جانب روانہ کرتا ہے. کون اس کی تمنا نہ کرے گا، کون نہ چاہے گا؟ بس یہ ممکن ہے صرف قرآن کے ذریعے سے. یہاں تک کہ فرمایا والنجات یوم الحسرا، حسرت کے دن جس دن ہر کوئی سائبان تلاش کر رہا ہوگا، اس دن کے لیے اگر نجات کا راستہ چاہیے ہے تو قرآن کی طرف آؤ. بے شک یہ کلام الرحمن ہے، اس رحمان ذات کا کلام ہے جس نے اپنی ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کیا ہے. اسی لیے روایت میں ملتا ہے، یہی روایت کہتی ہے الرجحان فی المیزان، کہ میزان کا سب سے زیادہ سنگین عمل جو ترازو پر جب رکھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں انسان کی برائیاں رکھی جائیں گی، جب انہیں تولا جائے گا تو ایک مسلمان کی، امت محمدی کے ایک مومن کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ تمام گزشتہ امتیں، تمام انبیاء اور رسل کی نیکیاں ایک طرف، اس کی نیکیاں ایک طرف، اس حد تک اس کی نیکیاں. اور اس وقت گزشتہ امتوں کے افراد آئیں گے اور احتجاج کریں گے اور کہیں گے ہم نے ہزار ہر سال زندگی کے گزارے تھے، امت محمدی کی عمریں کم ہیں لیکن گزشتہ امتوں کی عمریں طولانی ہوا کرتی تھیں. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ہزار ہر سال گزارے تھے اور اتنی نیکیاں کی تھی، ہمارے اعمال کا وزن اتنا نہیں ہے جتنا ان کے اعمال کا وزن ہے، امت محمدی کے اعمال کا وزن ہے. اس وقت حاطف ندا دے گا اور کہے گا کہ وہ بسم اللہ جو اس نے ادا کی تھی اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ تم چاہے جتنے اعمال اس کے سامنے کیوں نہ لاؤ، کسی دوسری امت کو بسم اللہ کی نعمت نہیں ملی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ جو امت محمدی کو ملی ہے. بس فرمایا کہ اس بسم اللہ کا ثواب اتنا سنگین ہے کہ اس کے سامنے تمہاری تمام نیکیاں ہینچ ہو جاتی ہیں. بس یہ وہ مقام ہے جہاں عقل انسانی حیران ہوتی ہے کہ اگر بسم اللہ اتنی برکت رکھتی ہے تو پھر سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک کتنی برکتیں ہوں گی، اس قرآن کے ختم کا کیا عالم ہوگا جس میں 114 بسم اللہ ہیں. ایک سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے تو دوسری سورہ احزاب میں بیچ میں ایک جگہ بسم اللہ آ جاتی ہے، ٹوٹل تو 114 بسم اللہ قرآن میں موجود ہیں. بس اس قرآن کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا وزن ہوگا جس کو اس وقت تلاوت کیا جاتا ہے جب خدا کہتا ہے کہ ہم رمضان میں ہر عمل کا ثواب کئی گنا کر دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. ایک ایک حرف قرآن کا اگر پڑھا جائے، اگر بسم اللہ کو تو میں بے کا ثواب الگ دیتا ہوں، سین کا الگ دیتا ہوں، میم کا الگ دیتا ہوں، اس وقت کیا عالم ہوگا. اور اگر بالخصوص پروردگار عالم کی درگاہ میں عزادار حسین بن کر اس ایک چٹکی خاک شفا کو گواہ بنا کر، دل میں عشق حسین کو جاگزین کر کے، نام حسین کو، غم حسین کو اپنے وجود، اپنی روح میں اتار کر اگر جاں پشانی کے ساتھ ایک دفعہ بندہ بسم اللہ کہے تو کیا عالم ہوگا. نہ عقل اس کو حساب کر سکتی ہے، نہ اسے شمارش میں لایا جا سکتا ہے، نہ اسے کوئی گنتی میں لا سکتا ہے. بس یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ جان جاتا ہے کہ قرآن ہی وہ راہ نجات ہے، وہ طریق ہے، وہ سبیل ہے جو بندے کو سعادت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور انشاءاللہ آج کی تمہیدی مجلس کے بعد کل پوری بھرپور آپ کے سامنے ایک اچھی سی مجلس رکھوں گی، گرچہ میری اپنی روٹین بھگدڑ والی ہے. آج کل میں یہاں دو مجلسیں پڑھنے آئی تھی، میرے سر پہ چار مار دی گئیں، لیکن انشاءاللہ مولا کی کنیزی ہے اور یہ ممبر در حقیقت بہت طاقت دینے والا، بہت ہمت دینے والا، جہاں سننے والوں کے لیے بہت ہمت، طاقت، انرجی ہے، وہاں میرے لیے بھی ہے. بس چاہوں گی کہ ان 10 دنوں میں جو آپ لوگوں کے ساتھ 12 محرم تک میرا ساتھ رہے گا، قرآن اور پھر قرآن میں مقام ہے جو مقام اہل بیت کا ہے، اس کا جو گوشہ میری نالج میں ہے، میرے علم میں ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بس اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو جب کسی کے سینے میں اترتا ہے تو اس کی وسعت کو، اس کی بزرگواری کو، اس کی سنگینی، اس کے حجم کو پہاڑ سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ پہاڑ میں سکت نہیں ہے کہ قرآن کو حامل کرے، قلب حسین میں سکت ہے کہ قرآن کو حامل کرے۔ پہاڑ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اپنے علم کو دوسرے تک پہنچائے اپنی پوری بزرگواری کے ساتھ، لیکن قلب حسین میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے سر تن سے جدا ہو جائے لیکن اپنی زبان کو نوک نیزہ پر قرآن کا قاری بنائے رکھے۔ یہ فرق ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے، اہل بیت کے مقام کو نہیں کوئی سمجھ سکتا۔ جتنا ادراکات کو پرواز دینا ہے دیجئے، لیکن وہ جو مقام ہے جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ہماری انتہا ہوتی ہے نیکیوں کی وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، یہی میدان کربلا ہے جہاں پر جناب زینب پورا کنبہ لٹا کر، رونے کی اجازت نہیں ہے، تازیانے کھا کر، شام غریبہ گزار کر جسد حسین کو اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہم تقبل منا قلیل ھذا القربان، خدایا میری اس قربانی کو اپنی درگاہ میں قبول کرنا۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس زینب کے اس جملے کا؟ ہم کس طرح سے اپنی خدمت اس بی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنیزی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہاں، اپنی سعی میں لگے ہوئے ہیں، اس پیاسے کی طرح جو لبے دریا کھڑا ہے، جانتا ہے کہ پورے دریا کا پانی تو نہیں پی سکتا لیکن اپنی پیاس کے حساب سے ایک کوزا، ایک گلاس پانی اٹھا کر خود کو تو سیراب کر سکتا ہے۔ یہ اہل بیت بہرے بے کراں کی مانند ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جن کے پورے وجود کو ہم اپنی عقلوں میں، اپنے ادراکات میں، اپنے افہام میں اتار تو نہیں سکتے۔ ہاں، جتنی ہماری توان ہے، جتنی ہماری کوشش ہے، اس حد تک اس کو سمجھ تو سکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا اور اپنی منزل کربلا تک پہنچا، میری بیوی جناب زینب نے اپنے بھائی سے ایک سوال کیا اور سوال کر کے فرمایا، اے حسین، جب سے اس سفر کا آغاز ہوا ہے نہ جانے کیوں دل گھٹا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ مشکلات اور دشواریوں کا راستہ ہے، مصائب اور بلا کی منزل ہے۔ آپ نے سوال کیا اور فرمایا، اے بھائی، کیا آپ کی مصیبت حضرت آدم کی مصیبت سے زیادہ ہے؟ جواب آیا کہ میری مصیبت حضرت آدم کی مصیبت سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت آدم کو حوا سے فراق کے بعد وصال نصیب ہوا، پلٹ کر دوبارہ وہ ساری نعمتیں مل گئیں، توبہ قبول کر لی گئی، لیکن مجھے کبھی بھی اپنے اہل بیت کا، اپنے خانوادے کا وصال نہ ہوگا۔ سوال کیا، کیا آپ کی مصیبت بڑی ہے یا حضرت ایوب کی؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ایوب بیماری میں مبتلا تھے اور خدا نے ان کو شفا دے کر ان کے زخموں پر مرہم رکھا، لیکن میرے زخم پر مرہم نہ رکھا جائے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ پھر سوال کیا اور کہا کہ اے برادر گرامی، مجھے یہ بتائیے، کیا آپ کی مصیبت بڑی ہے یا جناب یحییٰ کی؟ تو آپ نے سب فرمایا کہ جناب یحییٰ کا سر کاٹ کر بادشاہ وقت کے دربار میں رکھا تو گیا تھا، مگر جناب یحییٰ کی عورتوں کو بے سر و مکنا و چادر دربار میں پیش تو نہ کیا گیا۔ پھر سوال کیا اور کہا، کیا آپ کی مصیبت بڑی ہے یا ابراہیم کی؟ تو آپ نے جواب دیا، ابراہیم کے لیے جو آتش جلائی گئی تھی، جو آگ جلائی گئی تھی، خدا نے اسے گلستان میں بدل دیا، مگر میرے لیے جو آگ شام غریمہ جلائی جائے گی، اس میں میری بچی یتیم، اس کا کرتا جل جائے گا، وہ گلستان میں نہ بدلے گی۔ بس میرے مصائب تمام انبیاء کی مصیبتوں سے کہیں درجے زیادہ ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ قافلہ سرزمین کربلا اترا۔ زینب کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی کربلا اتری، اپنے بھائی کی خدمت میں گئی، فرمایا، اے بھائی، نہ جانے اس زمین میں کیسی تاثیر ہے، جب سے یہاں آئی ہوں میرا دل ہے کہ گھٹا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تھمنا ہی نہیں ہوتا۔ اس سرزمین پر، اس کی خاک سے مجھے تیری خون کی، تیرے لہو کی خوشبو آتی ہے۔ اے حسین، اس زمین پر ایسی کیا تاثیر ہے، یہ کیسی جگہ ہے؟ جب سے یہاں آئی ہوں ایک بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اتنا کہنا تھا. حسین نے جواب دیا اور فرمایا اے بہن زینب, یہ صبر کا مقام ہے, یہ آنے والی آواز میری اور آپ کی اماں زہرا کی ہے جو جنت البقیع چھوڑ کر, جو اپنی قبر مطہر چھوڑ کر اپنا شکستہ پہلو تھامے ہوئے میرے اور تمہارے غم میں کربلا چلی آئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ امام نے قبیلہ بنی اسد کے افراد کو بلایا اور ان سے زمین کربلا خریدی. ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا مولا آپ یہ زمین خرید تو رہے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی اس سرزمین پر آیا ہے وہ مصائب اور آفات میں مبتلا ہوا ہے. للہ آپ خیال کیجئے گا. آپ نے اپنے تمام مصائب اس شخص سے بیان کیے اور اس سے کہا کہ اپنے پورے قبیلہ بنی اسد کو لے کر آؤ. یہاں تک کہ قبیلہ بنی اسد کو لایا گیا, آپ نے مردوں کو الگ کھڑا کیا, عورتوں کو الگ اور بچوں کو الگ, اور ان سے مخاطب ہو کر سب سے پہلے مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قبیلہ بنی اسد کے مردوں, جب ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا, جب مجھے یہاں شہید کر دیا جائے گا, میرا بے گور و کفن لاشا سرزمین کربلا پر پڑا ہوا ہوگا, اس وقت تم آنا اور ہمیں دفن کرنا. اس کے بعد عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور بزدل بن جائیں تو تم انہیں غیرت دلانا اور بھیجنا, اور میری جان قربان میرے تنہاؤں پہ کس مظلوم امام پر. آپ نے بچوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اے بچوں, اگر تمہارے مرد تمہاری عورتیں ہمیں دفنانے کے لیے نہ آئیں تو تم کربلا آنا, خاک کربلا اٹھا اٹھا کر ہماری جسد پر ڈالنا اور ہمارے بے گور و کفن لاشے کو ڈھانپ دینا. اتنا کہنا تھا زینب کو غش آیا. زینب جب بے ہوش ہوئی پانی فراہم کیا گیا. حسین نے زینب کو ہوش میں لا کر کہا اے زینب یہ صبر کا مقام ہے, یہ شکر کی منزل ہے, یہاں گریا نہیں یہاں ہمت و حوصلہ کرنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے سید الشہداء زینب کو صبر کا نہ